الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وان الله لمع المحسنين سبحان ربك رب العزه عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم سامنے یہاں جگہ کافی ہے باہر کچھ لوگ بیٹھے ہیں تو ان کو اندر آسانی سے جگہ بن سکتی ہے تو تھوڑا اگر آگے آگے ہو جائیں آپ دیوار کی طرف ہو جائیں پچھلی مجلس کے بیان میں ہم نے آپ کے سامنے ایک واقعہ پڑھ کر کے سنایا تھا کہ جس کے اندر بظاہر بڑی اچھی باتیں اس کے اندر تھیں کہ اللہ تعالیٰ کا ڈر کس طریقے سے بچوں کے دل میں ایک غلط انداز سے بھی پیدا کیا جا سکتا ہے جو ان کے لیے نقصان دہ ہو سکتا ہے تو پازیٹو طریقہ کیا ہے لیکن اس کے اندر ایک اور پہلو جو آپ کے سامنے بیان کیا تھا وہ یہ کہ اوور آل جو اس واقعے سے ایک سبلیمینل یا بیک گراؤنڈ میسج نکل رہا تھا وہ ایک کافی مختلف نوعیت کا تھا تو لب لباب اس کا یہ تھا کہ اکثر ہم اپنے کسی عمل کی وجہ کوئی بیان کرتے ہیں لیکن در حقیقت اس کی وہ وجہ ہوتی نہیں ہے لیکن ہم اپنے آپ کو سم ہاؤ جسٹیفائی کرنے کے لیے کوئی نہ کوئی ہمیں ایک مورل جسٹیفیکیشن چاہیے ہوتی ہے اپنے کسی عمل کی اگر وہ کوئی خراب عمل ہو تو اس کے لیے بھی ہم کوئی نہ کوئی جسٹیفیکیشن بنا لیتے ہیں اور یہ جسٹیفیکیشن بنانا یہ جھوٹ ہوتا ہے جیسے کہ ان صاحب نے اپنے پاکستان چھوڑنے کی جسٹیفیکیشن کیا بنائی کہ میرے بچے کے دل میں اللہ کا ڈر پیدا ہو گیا تھا اب میں نے اپنے ابو سے بھی بات کری امی سے بھی بات کری بیوی سے بھی بات کری ڈاکٹروں سے بھی بات کری پڑوسیوں سے بھی بات کری رشتے داروں سے بھی بات کری لیکن سب نے میری بات کو ہنسی میں اڑا دیا کسی نے اس کی سنجیدگی کو نہیں سمجھا تو بالآخر ڈاکٹر صاحب کے مشورے کے اوپر انہوں نے اپنا ماحول چینج کر لیا اور ماحول چینج کرنا سے کیا مراد تھی پاکستان ہی چھوڑ دیا تو پورے پاکستان کے اندر ان کو کوئی اللہ والا نہ ملا کوئی عالم نہ ملا کوئی شیخ نہ ملا کوئی اہل اللہ میں سے نہ ملا کہ جس کے پاس جا کر کے وہ اللہ کا خوف ہوتا کیا ہے اس کو سمجھ سکتے اور اپنے بچے کو صحیح طرح سے سمجھا سکتے اللہ والوں کی مجلسوں کے اندر جا کر کے وہ اپنا ماحول چینج نہیں کر سکے مشائخ کے پاس نہیں جا سکے علماء کے پاس نہیں جا سکے مسجدوں خانقاہوں میں نہیں جا سکے تو ماحول چینج کرنے کا مطلب انہوں نے یہ لیا کہ اوور آل پاکستان کو ہی چھوڑ دو اور پاکستان چھوڑنے کے بعد خود فرماتے ہیں کہ اللہ کا ڈر میرے بچے کے دل سے پورا ہی نکل گیا اور اب وہ نارمل ہو گیا اب یہ ایک بڑا ہی عجیب و غریب قسم کا نا یعنی ایک کنوولوٹڈ قسم کا ایک سچویشن بنتی ہے کہ جی کہنا کیا چاہتے ہیں اللہ کا ڈر ہے کیا یہی نہیں پتا اللہ کا ڈر کیا چیز ہوتی ہے اور کیسے ماحول کو بدلنا چاہیے اور اللہ کا ڈر ہونا کیا مطلب ہے نہ ہونا کیا مطلب ہے کیسے نکالا جائے تو یہ تو ایک الگ ٹوٹل ایک الگ ڈسکشن ہے کہ اللہ کے ڈر کا مطلب کیا ہوتا ہے ہماری ڈسکشن چونکہ یہ تھی کہ ہم جھوٹ بول کر کے اپنے آپ کو جسٹیفائی کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور جھوٹ بولنا یہ گناہ کبیرہ ہے اور کثرت سے جھوٹ بولنا یہ مومن کی شان ہرگز نہیں ہو سکتی کبھی اس سے جھوٹ نکل سکتا ہے لیکن گناہ کبیرہ سمجھتے ہوئے وہ اس سے فوراً توبہ کر لیتا ہے جھوٹ ایسا گناہ نہیں ہے کہ جس سے کہ وضو کرنے سے دھل جائے یا ایک جمعے سے دوسرے جمعے کے درمیان جھوٹ کا گناہ دھل جائے یا عمرہ کرنے سے جھوٹ کا گناہ دھل جائے یا حج کرنے سے جھوٹ کا گناہ دھل جائے یہ جھوٹ گناہ صغیرہ میں نہیں آتا یہ جھوٹ گناہ کبیرہ میں آتا ہے اور گناہ کبیرہ کرتے رہنا اور کثرت کے ساتھ کرتے رہنا اس کی مومن سے توقع کی ہی نہیں جا سکتی، حتیٰ کہ جھوٹ تو وہ گناہ ہے کہ جس کے بارے میں نبی علیہ السلام سے ایک حدیث مشہور آپ نے سنی ہوگی کہ مومن بزدل ہو سکتا ہے، یہ کر سکتا ہے، وہ کر سکتا ہے، لیکن مفہوم اس کا کیا بنتا ہے اس حدیث کا کہ مومن اور گناہ کر سکتا ہے لیکن جھوٹ نہیں بول سکتا. لیکن ہمارے معاشرے کے اندر جھوٹ کا معاملہ ایسا ہے کہ جیسے مشائخ کہتے ہیں نا، اللہ کا ذکر ہمارے رگ رگ ریشے ریشے میں جاری ہو جائے، گناہوں کا کھوٹ رگ رگ ریشے ریشے سے نکل جائے، بالکل اسی طریقے سے جھوٹ ہمارے رگ رگ اور ریشے ریشے کے اندر داخل ہو چکا ہے اور یہ ایک ایسی چیز بن چکی ہے کہ جس کے بغیر ہماری زندگی گزر ہی نہیں سکتی. اور ہم واقعی ایسا کہتے ہیں کہ یہ تو کرنا پڑتا ہے، اس کے بغیر کام چلتا ہی نہیں ہے. گویا کہ جس طرح آکسیجن کے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، کھانا کھائے بغیر ہم زندہ نہیں رہ سکتے، پانی پیے بغیر ہمارا دن گزر نہیں سکتا، اسی طریقے سے جھوٹ کے بغیر ہمارے کام نہیں ہو سکتے، ہمارا دن نہیں گزر سکتا. ہم لٹرلی اس لیول کے اوپر پہنچے ہوئے ہیں اور عرصے سے پہنچے ہوئے ہیں، آج نہیں پہنچے، بہت عرصے سے پہنچے ہوئے ہیں. تو اس کثرت کے ساتھ جو گناہ کبیرہ ہم کر رہے ہیں، تو اس گناہ کبیرہ کرنے کی وجہ سے ہمارے اعمال جو ہیں وہ ہمیں فائدے نہیں دے رہے ہیں. تو اس وجہ سے جھوٹ کی تفصیلات جو کہ ہمارے ایک استاد محترم حضرت مولانا حبیب اللہ دامت برکاتہم نے اعتکاف کے اندر بیان فرمائی تھیں، تو ان کو لے کر کے ساجد نے آپ کے سامنے بیان کرنا کچھ مزید تفصیلات کے ساتھ شروع کیا تھا، اسی سلسلے کو آگے چلاتے ہیں. تھوڑا سا ریکیپ فرمایا تھا کہ جھوٹ کے درجے ہوتے ہیں. سب سے برا درجہ جھوٹ کا وہ کذب علی اللہ ہوتا ہے، اللہ پر جھوٹ بولنا. اچھا، یہاں پر ایک نقطے کی بات کہ جھوٹ گناہ کبیرہ کیوں ہوتا ہے، اور دوسری اہم بات کہ جھوٹ یہ اللہ کا حق مارنا ہوتا ہے، یہ حقوق العباد نہیں ہوتا، یہ حقوق العباد میں نہیں آتا، یہ حقوق اللہ میں آتا ہے. کیوں آتا ہے حقوق اللہ میں؟ اللہ تعالی نے تقدیر بنا دی ہے، جو کچھ ہوا، جو کچھ ہو رہا ہے اور جو کچھ ہوگا، یہ سب کا سب لوح محفوظ کے اندر اللہ تعالی نے لکھا ہوا ہے، کسی بھی شکل اور فارم میں لکھا ہوا ہے. تو اللہ تعالی کی بنائی ہوئی ایک تقدیر ہے، ایک سسٹم ہے، ایک چیز سیٹ ہو چکی ہے. جب کوئی شخص جھوٹ بولتا ہے تو جھوٹ بولنے سے وہ اس کو ڈینائی کر رہا ہوتا ہے جو کہ اللہ نے کر دیا ہے. اللہ نے جو چیز سیٹ کر دی ہے وہ کہہ رہا ہوتا ہے کہ وہ ایسے نہیں ہوا، یہ ایسے نہیں ہوا، یعنی خلاف واقعہ بات کو، وقوع پذیر وہ بات ایسے ہوئی تھی لیکن یہ کہہ رہا ہے نہیں ایسے نہیں ہوئی تھی، یا ایسے نہیں ہوئی تھی یہ کہہ رہا ہے ایسے ہوئی تھی. تو یہ اللہ کے خلاف معاملہ جاتا ہے کیونکہ اللہ نے ایسے نہیں کیا تھا، تو یہ اللہ پر جھوٹ بول رہا ہے. تو اللہ پر جھوٹ تو ہر جھوٹ ہوتا ہے، ہر چیز جس کو کہ ہم غلط بیانی سے کرتے ہیں سب کا سب اللہ پر جاتا ہے، یہ سارا ہی معاملہ اللہ تعالی کے ساتھ ہے. لیکن اس کے اندر پھر درجہ بندی کیسے کر دی علماء نے؟ جیسے کہ ہم بات کر رہے تھے، شیخ الحدیث رحمۃ اللہ علیہ نے بات کری کہ درجہ بندی ہے اس کے اندر. سب سے بدترین جھوٹ ہے جو اللہ پر بولا جائے، پھر دوسرے درجے کا جھوٹ ہے جو کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر بولا جائے، تیسرے درجے کا جھوٹ ہے کہ کسی کی عزت خراب کرنے کے لیے اس پر تہمت لگائی جائے، یہ تیسرے درجے کا جھوٹ ہے. یہاں تک ہم بات کر چکے تھے. تو یہ درجہ بندی پھر کس بنیاد پر ہے؟ سب کچھ ہی اللہ کے خلاف ہے، تو یہ درجہ بندی کیسے بن گئی؟ تو اس سے پتا لگتا ہے کہ یہ جو درجہ بندی بنی ہے، یہ درجہ بندی بن رہی ہے کہ آپ یہ جھوٹ جو ہے وہ کس کے بارے میں بول رہے ہیں. اللہ کی ذات چونکہ سب سے بڑی ہے، تو اس وجہ سے اللہ کی ذات کے خلاف جھوٹ بولنا یہ سب سے بڑا درجے کا جھوٹ ہوگا اور اس کا گناہ سب سے زیادہ ہوگا. حق تو اللہ کا یہ بھی ہے، اور دوسرے درجے کا گناہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پر جھوٹ بولنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی بات نہیں فرمائی تھی، کوئی کام نہیں کیا تھا، اور اس کو کہنا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا یا کیا تھا، تو یہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے اوپر جھوٹ ہے. تو کس بنیاد پر درجہ بندی ہو رہی ہے؟ یہ مفعول کے بنیاد پر ایک گرامر والے سمجھ سکتے ہیں کہ کس کے اوپر وہ کام کیا جا رہا ہے. وہ شخصیت جس لیول کی ہوگی اس لیول کا جھوٹ کہلائے گا، کیونکہ اللہ تعالیٰ کی ذات سب سے بڑی ہے، تو سب سے بڑا جھوٹ اللہ تعالیٰ کے اوپر جھوٹا خواب بیان کرنا، جھوٹی نبوت کا دعویٰ کر دینا، جھوٹا الہام، جھوٹا کشف بیان کرنا، پھر نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی ذات اللہ کے بعد آتی ہے، تو یہ دوسرے درجے کا جھوٹ ہوا. پھر کوئی ایسا شخص جو کہ عزت والا ہے، اس نے بے حیائی کا کام نہیں کیا ہے یا اس نے کوئی برا کام نہیں کیا، اس کے اوپر تہمت باندھ دینا، یعنی کہ وہ سچا انسان ہے، آپ اس کو جھوٹا بول رہے ہیں، وہ حیا دار انسان ہے، عزت دار انسان ہے، آپ اس کو بے عزت قرار دے رہے ہیں، اس کی اس حیا کو بے حیائی بنا کر کے دوسروں کے سامنے پیش کر رہے ہیں کہ نہیں وہ اصل میں بے حیا انسان ہے، بے شرم انسان ہے، اس نے یہ والا کام کیا ہے، زنا والا کام کیا ہے، والا دھمکانا کام کیا ہے اس نے فلانا، تو اس با عزت انسان کی عزت خراب کرنا یہ تہمت لگانا کہلائے گا، یہ تیسرے درجے کا جھوٹ ہوا. پھر چوتھے درجے کا جھوٹ بتایا تھا کہ حسب نسب کے اوپر جھوٹ بولنا، یعنی بیٹا کسی کا ہے لیکن اپنے آپ کو کسی اور سے منسوب کرنا کہ میں اس کا بیٹا ہوں، اس کا بیٹا نہیں بلکہ میں کسی اور کا بیٹا ہوں. تو یہ چوتھے درجے کا جھوٹ بیان کیا تھا. اسی طریقے سے اس کے اندر یہ کانسیپٹ بھی آ جاتا ہے کہ اپنے اندر کوئی خوبی نہیں ہے لیکن اس خوبی سے اپنے آپ کو آراستہ کرنے کی کوشش کرنا. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس ایک عورت آئی اور اس نے پوچھا کہ میرا شوہر میری طرف متوجہ نہیں ہوتا، تو کیا میں اپنے آپ کو ان خوبیوں سے آراستہ کر کے اپنے شوہر کے سامنے پیش کر سکتی ہوں جو کہ میرے اندر نہیں ہے، یعنی اپنے بارے میں جھوٹ بول سکتی ہوں جو کہ میرے اندر نہیں ہیں وہ خوبیاں؟ تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جس کا مفہوم بنتا ہے کہ یہ اپنے آپ کو دو جھوٹی چادروں میں ملبوس کرنے کے مترادف ہے، ایک تو وہ چیز کہ آپ شوہر سے جھوٹ بول رہے ہیں، دوسرا اپنے بارے میں جھوٹ کہ جو چیز آپ کے اندر نہیں ہے وہ اپنے اندر بتا رہے ہیں. تو یہ دو جھوٹی چادروں، دو جھوٹ کے کپڑوں کے اندر، من تحلا بما لم یعطا کانا کلابسی صوبی زورن، کہ اپنے آپ کو جھوٹ کے دو کپڑوں کے اندر آراستہ کرنا. اسی طریقے سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام سے ایک اور بھی حدیث منقول کی کہ جس نے اپنے آپ کو اپنے والد کے علاوہ کسی دوسرے کے ساتھ منسوب کیا فقط کفرا، تو اس نے کفر کیا، یعنی یہ ایک اتنا بڑا گناہ ہے کہ جو کہ کفر کے درجے تک پہنچا سکتا ہے، وہ بندہ کافر نہیں ہو جاتا اس کے کرنے سے، لیکن بہت بڑا یہ گناہ ہے، بہت بڑا جھوٹ ہے. تو حسب نسب کے اوپر جھوٹ یہ فرمایا تھا کہ چوتھے درجے کا جھوٹ ہوتا ہے. پانچویں درجے کا جھوٹ ہوتا ہے جس کو کہتے ہیں نظام عدل کو متاثر کرنے کا جھوٹ، یعنی جب دو لوگوں کے درمیان کوئی تنازع ہوتا ہے اور وہ اس تنازع کو لے کر کے عدلیہ کے سامنے پیش ہوتے ہیں، قاضی کے سامنے، جج کے سامنے، کسی اتھارٹی کے سامنے پیش ہوتے ہیں، تو وہاں پر گواہ طلب کیے جاتے ہیں یا جو اپنا مقدمہ پیش کرتا ہے تو وہاں پر وہ جھوٹ بولے تاکہ قاضی کے فیصلے کو متاثر کر سکے، اس کو کہتے ہیں نظام عدل کو متاثر کرنے کا جھوٹ. یعنی حقیقت کچھ ہے، فیصلہ کسی کے حق میں ہونا چاہیے تھا، لیکن یہ جھوٹی گواہی دے کر کے، جھوٹا بیان دے کر کے اس فیصلے کو مینیپولیٹ کرنے کی کوشش کر رہا ہے. تو یہ چوتھے درجے کا جھوٹ ہے اور اسی کو قول الزور بھی کہتے ہیں، جھوٹی گواہی دینا. اس کے لیے حدیث کے اندر قول الزور کا لفظ استعمال ہوا ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک دفعہ صحابہ سے پوچھا کہ الا انبئ باکبر الکبائر، کہ کیا میں تمہیں کبیرہ گناہوں میں سے سب سے بڑے کبیرہ گناہوں کے بارے میں خبر نہ دوں؟ فرمایا الاشراک باللہ، اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا کسی کو. جگہ ہے یہاں پہ، تھوڑے لوگ آ سکتے ہیں. اللہ تعالی کے ساتھ شریک کرنا، وعقوق الوالدین، اور ماں باپ کی نافرمانی کرنا، اب یہ بات سمجھانی پڑ جاتی ہے خصوصاً اس دور کے اندر بار بار کہ ماں باپ کی نافرمانی کرنے کا مطلب یہ ہے کہ کسی ایسے کام کے اندر ان کی نافرمانی کرنا جس میں دین کی خلاف ورزی نہ ہوتی ہو، ورنہ ان کی نافرمانی کرنا واجب ہے. اگر وہ آپ کو دین کے خلاف کام کرنے کے لیے کہہ رہے ہیں تو نافرمانی کرنا واجب ہے، لیکن ایسا نہ ہو تو پھر ان کی نافرمانی کرنا اکبر الکبائر میں دوسرے درجے کا گناہ ہے. الاشراک باللہ و عقوق الوالدین. اس کے بعد صحابہ فرماتے ہیں کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام پہلے ٹیک لگا کے بیٹھے ہوئے تھے، سیدھے ہو کر کے بیٹھ گئے، گویا کہ زیادہ اٹینٹو ہو گئے اپنی آڈینس کی طرف، اور پھر فرمانے لگے الا وقول الزور، الا وقول الزور، الا وقول الزور، کہ سن لو، کان کھول کر کے سن لو. الا جیسے کہتے ہیں الا بذکر اللہ تطمئن القلوب، اللہ تعالیٰ اس طرح سے فرماتے ہیں، تو نبی علیہ السلام بھی اس طرح فرما رہے ہیں، الا غور سے سن لو، متوجہ ہو جاؤ، قول الزور، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، جھوٹی گواہی دینا، تین مرتبہ ارشاد فرمایا. تو مسلمان معاشرے کے اندر اگر کسی کے اوپر ظلم ہو جائے، وہ مظلوم ہوتا ہے، تو عدالت کے اندر اس مظلوم کے خلاف جھوٹ بولنا، اس سے یہ جھوٹ کا درجہ متعین ہوا کہ یہ بھی ایک بہت بڑے درجے کا جھوٹ ہے، اور اس سے مسلمان معاشرے کے اندر بد امنی اور انتشار اور بے چینی پھیلتی ہے. کیونکہ جب مظلوم کو اس کا حق نہیں ملتا تو پھر مظلوم جو ہے وہ مایوس ہو جاتا ہے، اور اس کے اندر کبھی انتقام کا جذبہ بھی پیدا ہو جاتا ہے، اور وہ کسی اور ذریعے سے اگر ظالم سے اپنا انتقام لے گا تو اس سے امن و امان متاثر ہوگا. اور یہی ہوتا ہے کہ جب اس طرح سے عدالتیں اپنا کام نہیں کر رہی ہوتی ہیں، ہمارے ہاں تو عدالتوں نے دوسرا کام شروع کر دیا نا اپنے کام کے علاوہ، سارے کے سارے بیڑا غرق کرنے کا یہ بھی ایک انداز ہے، اور لوگ بڑی تعریفیں کر رہے ہیں، بڑی تعریفیں کر رہے ہیں. عقل کو ماتم کرنا چاہیے، ہمیں عقل کا ماتم کرنا چاہیے کہ اس کے اوپر تعریفیں کرتے لوگوں کی. وہی چونکہ پورے قوم کا یہی مزاج ہے، اپنا کام نہیں کرنا، دوسرے کا کام کرنا، چاہے گھر کے اندر بیوی شوہر کا مسئلہ ہو، بیوی نے اپنا کام نہیں کرنا شوہر کا کام کرنا ہے، شوہر نے اپنا کام نہیں کرنا بیوی کا کام کرنا ہے، تو یہ پورے کے پورے معاشرے کے اوپر یہ چیز آتی ہے. اسی طریقے سے ادریہ والے بھی اپنا کام نہیں کرنا دوسرے کا کام کرنا ہے، اور چونکہ یہ ہماری گھٹی میں پڑ گئی ہے بات اپنے کام کے علاوہ دوسرے کا کام کرنا، اس وجہ سے تعریفیں بھی کرتے ہیں ایسے شخص، تعریفیں بھی خوب آسمان و زمین کے قلابے ملا دیتے ہیں. تو بدامنی پھیلتی ہے جب عدالتیں اپنا کام نہیں کرتی. انسانوں کی جان، مال، عزت، آبرو محفوظ نہ ہو تو کیا کریں گے؟ پھر ایک دوسرے کا گلا کاٹیں گے، ایک دوسرے کا مال چھینیں گے، ہر طریقے سے پھر اپنا کام نکالنے کی کوشش کریں گے. تو یہ پانچویں درجے کا جھوٹ ہوا. پھر چھٹے درجے کا جھوٹ فرمایا کہ لوگوں کے مال کو ہتھیانے کے لیے، یعنی جو بازاروں کے اندر جھوٹ بولا جاتا ہے، جھوٹ بول کر کے کسٹمر کے پیسے حاصل کر لینے، اپنا مال جو ہے، اپنا جو پروڈکٹ ہے وہ اس قابل نہیں کہ کسٹمر خرید سکے، تو اب اس کو بیچنے کے لیے جھوٹ بولنا. تو یہ چھوٹا سا ایک ریڑی لگانے والا بھی اس طرح کا کام کرتا ہے، اور بڑے سے بڑا کارپوریٹ ڈائریکٹر بھی یہ کام کرتا ہے، جس نے کہ اپنا ایک کمپیوٹر سافٹ ویئر بیچنا ہوتا ہے، یا اس نے اپنی کوئی مشینری بیچنی ہوتی ہے، یا اس نے اپنا کوئی پروجیکٹ بیچنا ہوتا ہے، یا اپنی سروسز سیل کرنی ہوتی ہیں، تو وہ جھوٹ بول بول کر کے، رشوت کھلا کھلا کر کے اپنی چیزیں سیل کر رہا ہوتا ہے. تو دوسروں کا مال ہتھیانے کے لیے جھوٹ بولنا، اور یہ جھوٹ جو ہے وہ مارکیٹ پلیسز کے اندر عموماً چلتا ہے. تو اسی وجہ سے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے تاجروں کے بارے میں بہت ساری باتیں ارشاد فرمائی کہ تاجر ہی تو ہوتا ہے نا، یہ بزنس مین ہوتا ہے، چاہے کارپوریٹ لیول کا ہو، چاہے ریڑھی کے لیول کا ہو، چاہے کپڑے کی دکان کا مالک ہو. تو یہ اگر سچ بولے تو اس کو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے کیا فرمایا کہ اس کو التاجر الصدوق الامین، سچا تاجر. پہلی صفت کیا بیان فرمائی تاجر کے لیے؟ صدوق، سچا، اور امین، امانت دار. مع النبیین والصدیقین والشہداء، یہ نبیوں کے ساتھ ہوگا، یہ سچوں صدیقین کے ساتھ ہوگا، ابو بکر صدیق جیسے لوگوں کے ساتھ ہوگا یہ. والشہداء، جنہوں نے اپنی جانیں دے دی اس دین کے لیے. یہ بازار میں بیٹھا ہوا ہے، اپنا پروڈکٹ بیچ رہا ہے اور سچ بول کر کے بیچ رہا ہے، تو اس کو اللہ تعالیٰ اتنا بڑا مقام عطا فرما دیں گے، کیونکہ یہ مجاہدہ کر رہا ہوتا ہے. یہ جھوٹ بول کر کے جو اس کو پروفٹ مل سکتا ہے، اس پروفٹ کو رد کر رہا ہوتا ہے اور کہہ رہا ہوتا ہے نہیں، میں سچ بول کر کے پروفٹ حاصل کروں گا اگرچہ کہ مجھے کم مل رہا ہو. تو اس کے لیے ابتدا میں اس کو بہت مجاہدہ کرنا پڑتا ہے، اور پھر دوسرے اس کو خوب لان تان بھی کرتے ہیں، کام نہیں کرنے دیا جاتا اس کو. دفتر والے لوگ اس کو برا بھلا کہتے ہیں، اس کے پارٹنرز، اگر کسی کے ساتھ پارٹنرشپ میں کوئی بزنس سٹارٹ کر لیتا ہے تو سارے کے سارے پارٹنر چاہتے ہیں کہ یہ جھوٹ بول کر کے ہم کمائیں. ایک اگر مولوی صاحب آ گئے اس کے اندر جو کہ سچ بول کر کے اپنا کام چلانا چاہتے ہیں، تو دوسرے پارٹنرز کرنے نہیں دیتے ہیں اس کو. تو ایک بہت بڑا مجاہدہ ہوتا ہے. پھر گھر سے پریشر، کہ گھر والے اس کو لان تان کرتے ہیں کہ تم ہی ایک رہ گئے ہو ساری دنیا کے اندر سچے، تمہارے علاوہ اور کوئی نہیں ملا تھا سچ بولنے کے لیے، اور ہمیں تو یہ نہیں مل رہا اور ہمیں تو وہ نہیں مل رہا. تو سچ نہیں بولنے دیا جاتا. تو نبیوں کے برابر درجہ ایسے ہی نہیں مل جاتا، فری میں نہیں مل جاتا، اس کے لیے اتنا بڑا مجاہدہ برداشت کرنا پڑتا ہے، پریشرز پڑتے ہیں نا اس وجہ سے. اسی طریقے سے فرمایا التجار یحشرون یوم القیامتی، کہ تجاروں کا جو حشر ہوگا قیامت کے دن، فجارن، وہ فاجروں کی طرح سے ہوگا. الا من اتقا و برا و صدقا، سوائے ان کے کہ جنہوں نے اللہ تعالی سے تقوی اختیار کیا اور نیکی کری اور سچ بولا. کیونکہ عمومی طور پر تاجر جو ہیں وہ جھوٹی بولتے ہیں، وہ اس پریشر کو ود سٹینڈ نہیں کر پاتے. تو اس وجہ سے تاجر بن جانا تو بڑا آسان ہوتا ہے، بڑے لوگوں کو شوق ہوتا ہے جی ہم نے بزنس کرنا ہے، جاب شاپ جی وہ تو بڑی کر لی، چھوڑو جی بزنس کرنا ہے. اور لوگ جو ہیں وہ پیچھے سے کسی کے پاس اگر سرمایہ دیکھ لینا کہ جی ان کے ہاتھ میں کچھ پیسے آ گئے ہیں، تو وہ خیر خواہ جو ہے نا وہ پیچھے پڑ جاتے ہیں، پھر وہ چھوڑتے نہیں ہیں اس وقت تک جب تک کہ اس کو بزنس میں کھینچ نہ لیں. تو وہ ہر قسم کے خیر خواہ ہوتے ہیں، کچھ تو ہوتے ہیں کہ بس انہوں نے سارا کا سارا پیسے ہی ہتھیا لینا اس سے، کیونکہ ان کو نظر آ رہا ہوتا ہے کہ یہ ذرا شریف سا بیوقوف سا انسان ہے، میں چند دنوں میں اس کو ایسا گھماؤں گا کہ اس کا سارا سرمایہ میرے پاس آ جائے گا. کچھ ایسے خیر خواہ ہوتے ہیں، اور کچھ ایسے بھی خیر خواہ ہوتے ہیں کہ جو کہ واقعی خیر خواہی کر رہے ہوتے ہیں کہ جی بڑا پروفٹ ملے گا، بڑا پروفٹ ملے گا، لیکن ان کو آخرت کی تو کوئی فکر نہیں ہوتی ہے کہ جی اس کی آخرت کیا، میری آخرت کیا. تو وہ اس وجہ سے بزنس کے اندر جو کھینچتے ہیں نا، تو پھر اس کے ذریعے سے آخرت جو ہے وہ پوری کی پوری ڈوب جاتی ہے. اس لیے کہ پھر انہوں نے ایسے لوگوں نے آپ کو سچے مشورے تو دینے نہیں ہیں، ٹھیک سے کام تو کرنے نہیں دینا ہے. تو اس وجہ سے کسی بزنس میں ہاتھ ڈالنے سے پہلے نا 100 دفعہ استخارے کرنے چاہیے. تو 100 کا لفظ بھی جو ہے میں آگے آنے والی ہے بات، کہ یہ بڑی تعداد بیان کرنے کے لیے کہا جا رہا ہے، 100 کا مطلب 100 نہیں ہے. ویسے تو ہمارے حضرت ایسے امپورٹنٹ معاملات کے اندر 70 مرتبہ استخارے کا فرماتے ہیں. تو بہت دفعہ استخارے کرنے چاہیے، بہت زیادہ مشورے کرنے چاہیے، اور جمپ نہیں کرنا چاہیے. اسپیشلی اگر آپ شروع سے بزنس مین ہیں، خاندانی طور پہ بزنس مین ہیں، تو چلو آپ کو آتا ہوگا اور آپ کا ایک سسٹم بنا ہوا ہے. لیکن اگر آپ نے اس طرح کے بزنس نہیں کیا نا، تو یہ ایسے لوگوں کے مشوروں کے اوپر بزنس کے اندر ہاتھ نہیں ڈال دینا چاہیے، بہت سوچ سمجھ کر کے، اور پہلے اپنے آپ کو ذرا تیار بھی کرنا چاہیے کہ کیا میں پریشر ود سٹینڈ کر بھی سکتا ہوں کہ نہیں کر سکتا ہوں، کیا میرے گھر والے پریشر ود سٹینڈ کر سکیں گے کہ نہیں کر سکیں گے. اور پھر اس کے بعد بہت سوچ سمجھ کر کے، دعائیں مانگ کر کے بزنس پہ جانا چاہیے. اس لیے کہ تجار کا جو حشر ہے وہ فجار کے ساتھ ہوگا، اور اگر ہم اپنا حشر ان کے ساتھ چاہتے ہیں تو پھر جو چاہیں کریں، ادروائز سوچ سمجھ کر کے فیصلہ کریں. تو یہ چھٹے درجے کا جھوٹ بیان کیا. ساتویں درجے کا جھوٹ فرمایا تھا حضرت نے، کہ جس کو کہتے ہیں مجلس گرمانے والا جھوٹ، یعنی ایسی بات کی جائے کہ جس سے کہ مجلس گرم ہو جائے. جیسے کہ کچھ ایسی پرسنالٹیز ہوتی ہیں کہ جب چار لوگوں کے بیچ میں بیٹھتی ہیں نا تو پھر انہوں نے چپ نہیں رہنا ہوتا, انہوں نے بولنا ہوتا ہے, اور جو بھی زیادہ بولتا ہے تو لوگوں کی توجہ اس کی طرف اٹریکٹ ہو جاتی ہے. ٹیلی ویژن کے اندر بھی یہی خاصیت ہے, ٹیلی ویژن خاموش نہیں ہوتا, ٹیلی ویژن کے ساتھ ہمیشہ ایک ساؤنڈ کوالٹی بھی ہوتی ہے, ساؤنڈ بھی ہوتا ہے, تو وہ مستقل بولتا رہتا ہے. اس وجہ سے اگر کسی کمرے کے اندر ٹیلی ویژن موجود ہو نا, اب اس کمرے کے اندر آپ کچھ اور نہیں کر سکتے, سارے کے سارے ٹیلی ویژن کی طرف اٹریکٹڈ ہوں گے کیونکہ وہ بول رہا ہے. ایک اور بھی ویسے سائنٹسٹوں نے ایک اور بھی چیز بیان کی ہے کہ اس کے اندر سے جو ریز نکل رہی ہوتی ہیں, یہ ریز بھی اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں انسان کی توجہ کو. جو لائٹ نکل رہی ہوتی ہے, جو موونگ پکچرز ہوتی ہیں, یہ موونگ پکچرز بھی اپنی طرف اٹریکٹ کر رہی ہوتی ہیں. لیکن اگر آپ اس طرف دیکھ بھی نہیں رہے ہو نا تو اس کی آوازیں جو ہیں پھر آپ کو اپنے کام سے نکال لیتی ہیں. تو اس وجہ سے کچھ لوگوں کی کوالٹی ہوتی ہے زیادہ بولنا. تو اب زیادہ بولنے کے لیے مواد کدھر سے آئے؟ مواد تو ہمیشہ اکٹھا نہیں ہوتا نا, ہر وقت موجود نہیں ہوتا بندے کے پاس. تو جن کو اللہ کا خوف نہیں ہے تو پھر وہ جھوٹ بولنا شروع کر دیتے ہیں, مزے مزے کی باتیں, لطیفے. تو کچھ تو ایسے ہوتے ہیں کہ بس ان کے ساتھ بیٹھ جاؤ تو بس بندہ پر سنتا ہی رہے, وہ کسی اور کو بولنے کا موقع بھی نہیں دیتے. تو یہ ایک بہت بری کوالٹی ہوتی ہے. مجلس گرمانے والا جھوٹ جو ہوتا ہے یہ بھی گناہ کبیرہ ہے, اگرچہ کہ یہ دوسرے جو جھوٹ ہیں ان کے درجے میں, ان کے مقابلے میں کم ہے. تو اس وجہ سے خوش طبعی کے لیے, لوگوں کو تھوڑا ہنسا دینے کے لیے سچے مذاق, سچے جوکس جن کو کہتے ہیں نا, یہ سنت ہیں. نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے اس طرح کے باقاعدہ لطیفے بیان کیے. آپ نے سنے ہوں گے کہ جیسے کوئی بڑھیا آئی اور پوچھنے لگی کہ جی میں جنت میں جاؤں گی, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ بڑھی عورتیں جنت میں نہیں جائیں گی. تو وہ پریشان ہو گئی, لیکن پھر بعد میں اس کی پریشانی کو دور بھی کر دیا کہ ساری عورتیں جو ہیں وہ اس عمر میں پہنچا کر کے پھر ان کو جنت میں ڈالا جائے گا, یعنی بالکل جو عین جوانی کی عمر ہوتی ہے اس میں وہ جنت میں جائیں گی, تو بوڑھی حالت میں نہیں جائیں گی, یہ اصل میں مراد. اسی طریقے سے ایک اور صحابی آئے کہ جی مجھے اونٹ چاہیے, تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ تمہیں میں ایک اونٹ کا بچہ دوں گا. تو وہ پریشان, بچے کا میں کیا کروں گا؟ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا ہر اونٹ جو ہے وہ کسی نہ کسی کا تو بچہ ہوتا ہے نا. تو اس طریقے سے خوش طبعی کے لیے سچی باتیں کرنا یہ منع نہیں ہے, لیکن جھوٹ بولنا یہ اس کے لیے بھی جائز نہیں ہوتا. تو فرمایا تھا کہ فقط مزاح کے لیے جو جھوٹ بولنا ہے وہ اتنا برے درجے کا جھوٹ اگرچہ نہیں کہلاتا, لیکن یہ بھی کمال ایمان کے منافی ہوتا ہے. البتہ اس طرح کے جو ٹرمز ہم بیان کرتے ہیں کہ جی 100 دفعہ تمہیں کہا ہے یہ بات کرنے کے لیے, یا میں نے تو سینکڑوں مرتبہ یہ کام کیا ہوا ہے. خیر سینکڑوں کا لفظ تو ویسے بھی کوئی عدد نہیں ہوتا, لیکن 100 دفعہ ہم کہہ دیتے ہیں یا 70 مرتبہ ہم کہہ دیتے ہیں نا, تو ان اعداد کا مطلب ہوتا ہے ایک بڑا عدد بیان کرنا, اور یہ معروف ہوتا ہے معاشرے کے اندر, یہ اسی عرف میں لیا جاتا ہے کہ ایک بڑی مقدار بیان کرنے کے لیے بات کی جا رہی ہے. تو اس وجہ سے یہ جھوٹ کے اندر نہیں آتا. پھر اس کے بعد ایک دوسرے درجے کا جھوٹ, بچوں کے ساتھ جھوٹ بولنا. تو یہ بھی بڑا عام ہے ہمارے ہاں کہ بچوں کے ساتھ جھوٹ ایسے بولتے ہیں کہ جو جیسے کہ یہ جھوٹ کے اندر بالکل بھی شامل نہیں ہے, اور خصوصاً بچوں کو ڈرانے کے لیے, اگر بچہ کوئی چپ نہ ہو رہا ہو, بات نہ مان رہا ہو تو اس طرح کی بات کر دیتے ہیں. تو یہ بات نہیں کرنی چاہیے, یہ جھوٹ ہے. نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے پاس, نبی علیہ الصلوۃ والسلام ایک دفعہ حضرت عبداللہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں تھے, تو وہ فرماتے ہیں کہ میری والدہ نے مجھے اپنے پاس بلایا کہ بیٹا آؤ تو میں تمہیں کوئی چیز دوں. تو میں ان کے پاس چلا گیا, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کی والدہ سے پوچھا کہ کیا واقعی آپ نے کوئی چیز دینی تھی؟ انہوں نے فرمایا جی میرے پاس ایک کھجور تھی, وہ میں نے اپنے بچے کو دینی تھی. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس طرح سے فرمایا کہ اگر تمہیں نہ دینی ہوتی نا تو یہ جھوٹ تمہارے نام اعمال میں لکھ دیا گیا ہوتا. تو جھوٹے وعدے, تسلیاں, اور خاص طور پر ڈرانے کے لیے, یہ بڈھا بابا کا لفظ تو بڑا ہی عام ہے ہمارے یہاں, یا چڑیل, بھوت, جن. تو اب ان چیزوں کی عادتیں ہمیں ختم کرنی پڑیں گی, یہ ہمارے یہاں عادت بن چکی ہیں. تو ان عادتوں کو ختم کرنا پڑے گا. یہ اصلاح کے اندر داخل ہے. پھر آخری درجہ فرمایا تھا کہ ہماری شریعت جو ہے وہ جانوروں سے بھی جھوٹ کی اجازت نہیں دیتی. تو اس میں ایک واقعہ بیان کیا تھا حضرت نے کہ حضرت امام احمد ابن حنبل رحمۃ اللہ علیہ ان کو پتہ لگا کہ ایک محدث ہیں تو ان کے پاس سے مجھے کوئی حدیث لینی ہے, تو وہ ان کے پاس سفر کر کے گئے. جب پہنچے تو وہاں یہ معاملہ ہوا ہوا تھا کہ وہ محدث صاحب جو ہیں ان کا گھوڑا وہ رسی توڑا کے بھاگ گیا تھا. تو اب یہ اس کو بلانے کی کوشش کر رہے تھے کہ کسی طریقے سے آئے تو میں اس کو پھر سے باندھ دوں, تو وہ ان کے قابو نہیں آ رہا تھا. تو انہوں نے کیا کیا, یعنی جن کے پاس یہ گئے تھے حدیث لینے کے لیے, تو انہوں نے نا اپنے جو کرتا تھا یا جو بھی امامہ جبہ جو بھی تھا تو اس کی انہوں نے ایک جھولی سی بنائی اور گھوڑے کو ایسے اشارہ کیا کہ گویا کہ ان کی جھولی کے اندر گھوڑے کے لیے دانا ہے. تو اس جھوٹے دانے کی طرف جب گھوڑے کو انہوں نے اٹریکٹ کیا نا تو گھوڑا آ گیا وہ دانا کھانے کے لیے. لیکن جب وہ آ گیا تو دانا تو تھا نہیں, انہوں نے بھی گھوڑے کو پکڑ کے باندھ دیا. امام احمد ابن حنبل نے فرمایا کہ میں آپ سے حدیث لینے آیا تھا لیکن اب میں آپ سے حدیث نہیں لوں گا. کیوں؟ اس لیے کہ اگر آپ گھوڑے کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں, ایک جانور کے ساتھ جھوٹ بول سکتے ہیں, تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی حدیث لینے کے آپ قابل نہیں. تو ہمارے محدثین نے اس درجے احتیاط کری تھی. جب یہ اسماء الرجال کا جو فن ہے کہ جن سے حدیث لی گئی ہے وہ پوری کی پوری اسناد کے ساتھ ہماری امت کے علماء نے محفوظ کیا ہوا ہے, اس وجہ سے حدیث جو ہے یہ کوئی معمولی چیز نہیں ہے کہ اس کو آسانی کے ساتھ ریجیکٹ کر دیا جائے اور اس کے اوپر شبہ کرنا شروع کر دیا جائے. اتنی احتیاط کری ہے. تو ہماری شریعت نے تو جانوروں سے جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں دی ہے. تو اگر ہم یہ کوئی غلطی کر رہے ہیں تو اس غلطی سے بھی ہمیں توبہ کرنی چاہیے. ایک حدیث پاک حضرت نے مکمل طور پہ نہیں لیکن اس کا ذکر کیا تھا. مکمل حدیث اس طرح سے پڑھی کہ حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی جو شادی کی رات تھی تو اس میں جو گھر کے اندر خواتین آئی ہوئی تھیں تو نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے غالباً ان میں سے حضرت اسماء رضی اللہ تعالی عنہ جو کہ عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کی بڑی بہن تھیں, تو ان کو اور دوسری خواتین کو دودھ کا پیالہ پیش کیا, جیسے مہمانوں کو کچھ پیش کیا جاتا ہے کھانے کے لیے. تو غالباً اسماء رضی اللہ تعالی عنہا نے ایکسکیوز کر لیا کہ جی بھوک نہیں ہے یا اس وقت طبیعت نہیں چاہ رہی. تو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو, بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو. اسی وجہ سے ہمارے اکابرین جب ہم ان کے ساتھ کہیں کھانے کے لیے بیٹھتے ہیں اور ہمیں پیش کیا جا رہا ہوتا ہے کھانا کہ جی آپ کھائیے, تو اگر کوئی کہہ دے نا کہ جی بھوک نہیں ہے طبیعت نہیں چاہ رہی, تو آگے سے وہ فرماتے ہیں کہ بھوک اور جھوٹ کو اکٹھا نہ کرو, بھائی کھا لو آرام سے. یعنی ایسے موقع کے اوپر بھی کہ جب ہے طبیعت میں کھانے کا لیکن کھانا پیش ہو رہا ہے, اور جس کو ہم کہتے ہیں تکلفن ایکسکیوز کر لینا, تکلفن جھوٹ بولنے کی بھی اجازت نہیں ہے. رکھ رکھاؤ کے لیے کلچرلی جس کو کہتے ہیں, نہیں جی بس 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 یہاں سے انکار ادھر سے اصرار, تو انکار کرنا ضروری ہوتا ہے, ورنہ تو وہ سمجھیں گے کیسا ندیدہ انسان ہے بھوکا انسان ہے, انکار ہی نہیں کر رہا, انکار کیے بغیر ہی کھانا شروع کر دیا. تو بھائی اس کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے, اس معاشرتی رکھ رکھاؤ کے لیے بھی جھوٹ بولنے کی اجازت نہیں ہے. پھر دفتری معاملات کے اندر جھوٹ تو ماشاءاللہ اس کے تو ہم سب ہی ڈسے ہوئے بھی ہیں اور ڈسائے ہوئے بھی ہیں, یعنی دوسروں کو بھی ڈستے ہیں. اور پھر اچھا یہ بھی ایک بڑا مزے کی بات ہے کہ جو معاملہ پیش آتا ہے انسان کے ساتھ وہ تو ہوتا تو وہ ہے, اس کی کسی نہ کسی نا کرتے دھرتے کا ہی نتیجہ ہوتا ہے. اس کے ساتھ مصیبت آ رہی ہوتی ہے نا, بے چینی, خاص طور پر بے چینیاں ہوتی ہیں, پریشانی ہے, وقت تو لوگ بات نہیں مانتے, بچے بات نہیں مانتے, فلانے بات نہیں مانتے, لیکن ذرا کریدا جائے, ذرا پیچھے چلا جائے نا تو پتہ یہ لگتا ہے کہ یہ بھی کسی کے ساتھ یہی کر رہے ہوتے ہیں, یہ بھی کسی کے ساتھ جو ہے نا وہ جھوٹ کا معاملہ کر رہے ہوتے ہیں, اس کے اوپر ظلم کر رہے ہوتے ہیں. لیکن ظاہر ہے یہ تو بیان کرنا نہیں ہوتا، اپنی غلطی تو نظر بھی نہیں آتی، اگر نظر آ بھی رہی ہو تو بھی بیان کر کے تو پھنسنا نہیں ہوتا میں. تو اس وجہ سے دفتری معاملات کے اندر نا ہم جو بہت زیادہ جھوٹ بولتے ہیں تو یہ بھی گناہ کبیرہ ہی ہوتا ہے، یہ رائج ہونے کی وجہ سے اس کا گناہ کم نہیں ہو جاتا. حتیٰ کہ یہ آج اس پہلے بھی بیان کر چکے ہیں، عادتاً جھوٹ بولنا، یعنی جب کوئی فائدہ نہیں بھی ہو رہا، دنیاوی فائدہ بھی کوئی نہیں ہو رہا، امیڈیٹ فائدہ بھی کوئی نہیں ہو رہا، کوئی ضرورت نہیں تھی یہاں جھوٹ بولنے کی، پھر بھی جھوٹ بولتے ہیں. کسی کے ساتھ جا رہا تھا تو انہوں نے کسی کو کہا تھا کہ بھئی بس آ رہے ہیں اب. اب گاڑی کے اندر ان کا فون آ گیا، بھئی آپ پہنچے نہیں ابھی تک. بس میں پہنچ چکا ہوں، بس نہیں بلکہ میں پہنچ چکا ہوں، حالانکہ ابھی 10 منٹ دور ہیں. اور وہ بندہ جو ہے نا وہ کوئی ایسا نہیں ہے کہ ان کو مارے گا، ان کو برا بھلا کہے گا، کوئی ایسا مسئلہ ہو جائے گا، کوئی نقصان ہو جائے گا، کچھ بھی نہیں، لیکن منہ سے جھوٹ ایسے نکلتا ہے کہ بس ایک نیچرل پروسیس ہے ہمارا، یہ نیچرلی نکلتا ہے ہمارے منہ سے جھوٹ. اس کی وجہ جو ہے وہ صرف یہ نہیں کہ ہمیں خدا کا خوف نہیں ہوتا، بلکہ ہم ریمائنڈرز کا بھی انتظام نہیں کرتے، کہ ہمیں ریمائنڈرز ہی ملتے رہے نا کہ جھوٹ کتنی بری چیز ہے، جھوٹ کتنی بری چیز ہے. تو ہم شاید اس عادتاً جھوٹ بولنے سے تو بچ جائیں نا، کیونکہ اس سے ہمیں کوئی فائدہ نہیں ہو رہا. ہاں جو بہت زیادہ نقصان والی جگہیں ہیں، بہت پریشانی والی جگہیں، بڑا پریشر ہے، وہاں پھر ہم شاید پھر بھی نہ بچ سکیں، لیکن عادتاً جھوٹ سے تو بچ سکتے ہیں نا. تو اس وجہ سے ایسی مجلسوں کے اندر آنے جانے سے یہ کم از کم فائدہ ہو جاتا ہے کہ بھئی جو گناہ بے لذت ہوتے ہیں نا، ان بے لذت گناہوں سے بچنا پھر آسان ہو جاتا ہے. پھر حضرت نے ایک اور بھی درجہ فرمایا تھا کہ دوسروں کو جھوٹے القابات سے نوازنا، کہ کوئی اس کے اندر کوئی صلاحیت نہیں ہے اور کہنا ہے کہ ہاں جی یہ تو بڑے، یعنی کوئی مفتی نہیں ہے اس کو مفتی کہہ دینا، کوئی مولانا نہیں ہے اس کو مولانا کہہ دینا، کوئی جج نہیں ہے اس کو جج کہہ دینا، اس طرح کے ٹائٹلز دیتے رہنا. تو ان ٹائٹل سے بھی جو ہے وہ اجتناب کرنا چاہیے. اگر علم والوں نے کوئی ٹائٹل کسی کو دیا ہے، علماء کرام نے، تو اس ٹائٹل کو استعمال کرنے میں حرج نہیں ہے، کیونکہ علماء جو ہیں وہ عمومی طور پر، جیسے کہ پچھلے ہفتے تفصیل سے یہ بات ہو چکی ہے کہ علماء کی جماعت کے اوپر اعتماد کرنا یہ ہماری ذمہ داری ہے. ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں کہ علماء کی پوری جماعت سے کوئی غلطی ہو گئی، اب ہم سے قیامت کے دن سوال ہوگا کہ پھر بھی آپ نے کیوں ان کا ساتھ دیا. ہم اس کے جواب دہ نہیں ہیں، ہم علماء نہیں ہیں. تو علماء کی جماعت جو ہوتی ہے اس کے بارے میں ہمارا گمان یہ رکھنا ہے کہ وہ صحیح کر رہے ہیں. جو انہوں نے ٹائٹلز کسی شخصیت کو دیے ہیں تو انہوں نے سوچ سمجھ کر کے دیے ہیں، علم کے ساتھ دیے ہیں، تو اب ان ٹائٹلز کو آپ استعمال کر سکتے ہیں. لیکن اپنی طور پر خامہ خواہ کے الٹے سیدھے ٹائٹلز دے دینا تو ان سے بھی اجتناب کرنا چاہیے. پھر آج کے دور کے اندر جو ایک بڑی مصیبت آئی ہوئی ہے وہ یہ کہ اپنا دین کا کوئی مقصد نکالنا، دینی بات کو پھیلانا، اس کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. دینی مخالفین، ان مخالفین کو زج کرنے کے لیے ہم جھوٹ بول دیتے ہیں. کوئی خبر ان کے خلاف آ جائے، اب کوئی تحقیق کرنا ہم ضروری نہیں سمجھتے کیونکہ یہ تو حق کے لیے ہے، اس سے تو فائدہ ہی ہوگا، اس لیے کہ وہ جو دین کے مخالف ہیں ان کو نقصان ہوگا، تو اس وجہ سے تحقیق کرنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، یہ تو حق گوئی ہے، یہ تو حق کے لیے کر رہے ہیں، اس وجہ سے یہ آٹومیٹیکلی بائی ڈیفالٹ حق بن جائے گا. یہ ہرگز حق نہیں بنتا، بلکہ اس سے جو ہے وہ حق کو آپ فائدہ نہیں نقصان پہنچا رہے ہوتے ہیں، کیونکہ کسی نہ کسی کے سامنے، ویسے تو آخرت کے اندر تو نقصان ہو ہی رہا ہوتا ہے، نام اعمال کے اندر تو جھوٹ لکھ ہی دیا جا رہا ہوتا ہے، لیکن دنیاوی طور پر بھی آپ اپنے کاز کو کہتے ہیں نا، یہ کاز جو ہے وہ کیا کہتے ہیں اس کو، کاز یا کاز، اردو میں کاز کہتے ہیں، آپ اپنے کاز کو نقصان پہنچا رہے ہیں، اس لیے کہ آپ جن لوگوں کو یہ خبر پہنچا رہے ہیں کسی کے بارے میں جھوٹی، کل کو یہ چیز ایکسپوز ہوگی اور ان کو پتا چلے گا کہ یہ چیز ایسے نہیں تھی. تو جب ان کو یہ پتا چل جائے گا اور پھر وہ یہ دیکھیں گے کہ یہ جی ایسی شخصیت کی طرف سے آیا تھا، تو وہ پھر آپ سے محبت نہیں کریں گے، وہ آپ سے نفرت کریں گے، آپ کی عزت اور زیادہ خراب ہو گئی ان کی نظر کے اندر. تو آپ کا یہ جو دینی ایک اپنے بنایا ہوا ہے نا اپنا کہ جی دینی فائدہ ہوگا اور دینی جماعت کو فائدہ ہوگا یا دینی مقصد کو فائدہ ہوگا، یہ الٹا نقصان ہو رہا ہوگا اس کو. تو اس وجہ سے دین کے لیے تو ہرگز ہم جھوٹ نہیں بول سکتے. اور پھر ایک آخری جو کہ عاجز نے, یہ تو خیر یہ والا بھی عاجز نے خود ہی ایڈ کیا تھا اس کے اندر اس لسٹ میں. اور پھر ایک اور بہت بڑا مسئلہ جو کہ اس لسٹ میں حضرت نے بیان نہیں کیا تھا لیکن تجربے کے اندر یہ بہت زیادہ آتا ہے, کہ بھئی اپنے شیخ سے جھوٹ بولنا, اپنے ڈاکٹر سے جھوٹ بولنا, کہ جن کے ساتھ آپ نے تعلق اصلاح کے لیے بنایا ہے کہ میری برائیاں دور ہوں, میرے گناہ دور ہوں اور یہ اس میں میری اسسٹ کریں, تو اس کے سامنے جب آپ جھوٹ بولتے ہیں تو اس سے پھر انسان کی اصلاح نہیں ہو سکتی. ڈاکٹر کو ہی اپنی بیماری غلط بتائیں گے, جھوٹ جھوٹ بتائیں گے. اب ان مشائخ کے پاس یا تو پھر کوئی کشف و الہام کی چیزیں موجود ہوں جو کہ بہت کم ہوتی ہیں اور اس دور کے اندر اور بھی کم ہوتی ہیں, اور جس دور میں ہوتی بھی تھیں, زیادہ بھی ہوتی تھیں لوگوں کے پاس, اس دور میں بھی یہ قطعی نہیں ہوتی تھیں, ظن نہیں ہوتی تھیں. تو اس وجہ سے اکثر مشائخ دھوکہ کھا جاتے ہیں, مریدوں کے جھوٹ بولنے کی وجہ سے وہ دھوکہ کھا جاتے ہیں. حتیٰ کہ نبی علیہ الصلوۃ والسلام کہ یہ حدیث موجود ہے کہ جب تم میں سے دو لوگ میرے پاس کوئی مسئلہ لے کر کے آتے ہو تو میں ظاہر کے اوپر فیصلہ دے دیتا ہوں, لیکن اللہ تعالیٰ کو حقیقت پتا ہوتی ہے, تو اپنا مسئلہ جو ہے وہ سچ سچ بیان کیا کرو, یہ اس کا مفہوم نکلتا ہے. تو پھر آج کے مشائخ جو ہے وہ کیسے بھائی, دلوں کا حال, وہ کشف القبور اور کشف یہ جو ہم نے بنانے ہوتے ہیں نا ہر ایک کے ساتھ ضرور, یہ ہوگا تب ہم ان کو کسی قابل سمجھیں گے, ورنہ تو وہ کسی قابل ہی نہیں ہے جب تک ان کو کشف القلوب اور کشف القبور حاصل نہ ہوگا, قلب میں دیکھتے ہی سب کچھ پہچان جائیں کہ کیا چل رہا ہے اپنے اندر, بندے کے اندر, اور قبور میں بھی دیکھ کر کے پہچان جائیں قبور میں کیا چل رہا ہے, اس سے کم پہ تو ہم راضی نہیں ہوتے. تو یہ سارے ڈرامے بازی کرنے کی ہمیں کوئی ضرورت نہیں ہے. ہم نے کسی ڈاکٹر کے ساتھ تعلق بنایا ہے, اب یہ ہماری ذمہ داری بنتی ہے کہ سچ سچ بیان کریں. گھر کے اندر کوئی تنازع ہو رہا ہے بیوی کے ساتھ, تو اب بیوی کی ساری برائیاں بیان کر دینا اور اپنی ساری جو غلطیاں ان کو چھپا لینا, اسی طرح بیویاں ساری برائیاں جو ہے شوہر کی بیان کرنا, اب میرے اندر تو کوئی برائی نہیں ہے, میں نے تو کوئی غلط کام نہیں کیا, میں تو ایسی نہیں کرتی, میں تو ویسا نہیں کرتی. تو اس طریقے سے صرف اور صرف ہماری اصلاح رک جاتی ہے اور ہمیں کوئی اچھے مشورے نہیں ملتے, اللہ تعالیٰ کو ناراض کر رہے ہوتے ہیں جھوٹ بول کر کے. تو پھر اللہ تعالیٰ نے اصلاح کا انتظام کرنا ہوتا ہے نا, تو اللہ تعالیٰ پھر اصلاح کا انتظام بھی روک دیتے ہیں, اسی وجہ سے ہم چلتے رہتے ہیں اسی طریقے سے, سالوں گزر جاتے ہیں اور ہم ونچ کے ونچ کھڑے ہوتے ہیں, آگے نہیں بڑھ پاتے. بیعت قریبی ہوتی ہے دنیا کے سب سے بڑے شیخ کے ساتھ, لیکن فائدہ کوئی نہیں ہو رہا ہوتا ہمیں. تو جھوٹ کے ساتھ اصلاح نہیں ہو سکتی. البتہ یہ اور بات ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے کہ انسان اس کو سمجھ رہا ہے کہ یہ سچ ہے, پرسیوڈ ریالٹی جس کو کہتے ہیں, گمان اس کا ہے کہ ہاں ایسے ہی معاملہ ہے. تو اگر اس کا حقیقت میں ایسا گمان ہے اور وہ اس کو ایسے ہی پریزنٹ کر رہا ہے جیسا اس کا گمان ہے, تو یہ چیز جھوٹ نہیں کہلائے گی. ٹھیک ہے, آخری بات یہ ہے کہ ایک چیز ہوتی ہے توریہ. یہ توریہ جو ہے یہ جھوٹ نہیں ہوتا, لیکن یہ ایسے بات بیان کرنے کو کہتے ہیں کہ بات جو ہے وہ فیکچولی صحیح ہو لیکن اس انداز میں بیان کی جائے کہ سننے والا جو ہے وہ اس کا کوئی اور مطلب لے رہا ہو. تو یہ توریہ جو ہے یہ بھی ہر حال میں جائز نہیں ہے, اس طرح سے بات کرنا یہ ہر حال میں جائز نہیں ہے, بلکہ اس کے لیے بھی شرائط ہیں. اگر ان شرائط پر پوری ہوتی ہو بات تب توریہ کرنا جائز ہے. تو وہ شرائط بھی سن لیجئے, حضرت نے بھی بیان کرنی تھی ان میں سے اکثر, کہ سب سے پہلی بات, سب سے پہلا معاملہ کہ بیوی کو اپنی محبت کا یقین دلانے کے لیے توریہ جائز ہے. جھوٹ جائز نہیں ہے, توریہ جائز ہے. ٹھیک ہے, تو اب اس کی بڑی صورتیں نکل سکتی ہوں گی, اتنا وقت ابھی نہیں ہے, لیکن کم از کم ایک ریالٹی, ایک امپورٹنٹ بات اس سے سامنے کیا آتی ہے کہ ہمارا دین جو ہے وہ میاں بیوی کے درمیان محبت کا تعلق چاہتا ہے. ٹھیک ہے, تو اس کے لیے جھوٹ کو جائز نہیں کہا لیکن توریہ کو جائز کیا ہے. اس کے لیے اس طرح سے بات کرنا, بڑی اچھی لگتی ہو, آج بڑی اچھی لگ رہی ہو, یا ویسے اس طرح کی کوئی اور بات کر دینا جس سے کہ اس کا دل خوش ہو جائے, تو اس صورت میں توریہ کو باقاعدہ جائز لکھا ہے. دوسرا تھا الحرب خدا, جو نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ جنگ جو ہے وہ دھوکہ ہے. تو جنگ کے اندر, حالت جنگ کے اندر دشمن کو دھوکہ دینے کے لیے کوئی ایسا معاملہ بیان کرنا کہ اس کو پتہ لگے نہ لگے کہ آپ کے کیا مقاصد ہیں، کیا آپ کے پلانز ہیں. مثال کے طور پر نبی علیہ السلام جب جنگ کے لیے نکلتے تھے تو جانا کہیں ہوتا تھا لیکن نکلتے کسی دوسرے راستے سے تھے، چھوٹے راستے کا اوائڈ کر کے لمبے والے راستے کو کرتے تھے، اور اس کا مقصد جو ہے وہ دشمن کو دھوکہ دینا ہی ہوتا تھا. تو اس طریقے سے دشمن کو حالت جنگ میں دھوکہ دینا. لیکن اس میں بھی ایک بات یاد رکھنی چاہیے کہ اس کے لیے حالت جنگ شرط ہے. یہ نہیں کہ جی ہندو کو دھوکہ دینا جائز ہو گیا، یہودی کو دھوکہ دینا جائز ہو گیا، اور اس کو دھوکہ دینا جائز ہو گیا کیونکہ وہ مسلمان نہیں ہے. نہیں، حالت جنگ ہونا ضروری ہے. تو حالت جنگ جب تک ہے تب یہ جائز ہوگا، اس کے علاوہ، اس سے پہلے، اس کے بعد میں جائز نہیں ہوگا. تو الحرب خدا. اور تیسرا معاملہ تھا کہ جب دو آدمیوں کے درمیان صلح کروانی ہو، دو مسلمانوں کے درمیان معاملہ خراب ہوا ہوا ہے، تو اب کوئی ایسی بات ایک کی طرف سے اس کو بتانا کہ بھئی ویسے تو وہ بڑا اچھا آدمی ہے، میرے ساتھ تو بڑا اچھا ہے، اور کبھی اگر وہ آپ کے بارے میں کوئی تعریف کر رہا تھا تو اس تعریف کو جو ہے وہ اس کے سامنے بیان کر دینا کہ بھئی میں نے تو اس کو آپ سنا تھا کہ وہ آپ کی تعریف کر رہا تھا. تو اس طریقے سے نا اس کے دل میں جو شکوک و شبہات اور بری باتیں اس کے بارے میں آئی ہوئی ہیں وہ ختم ہو سکتی ہیں. تو دو مسلمانوں کے درمیان صلح کرا دینے کی خاطر توریہ جائز ہے. اسی طریقے سے چوتھا اور آخری صورت بنتی ہے کہ اپنے آپ کو واقعی کسی کے شر سے بچانا، اپنی جان، اپنے مال اور اپنی عزت کو کسی کے شر سے بچانے کے لیے توریہ جائز ہے. اور اس کے اوپر مثالیں جو ہیں وہ بہت ساری ملتی ہیں، جیسے کہ حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ اور نبی علیہ السلام جب ہجرت کے سفر پر تھے تو وہ ایک کافر آیا جو کہ صدیق اکبر رضی اللہ عنہ کو جانتا تھا، نبی علیہ السلام کو چہرے سے نہیں جانتا تھا. تو اس نے پوچھا من حاضر رجل، یہ آدمی کون ہے جو تمہارے ساتھ جا رہا ہے؟ تو نبی حضرت صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے جواب دیا کہ حاضر رجل یہدینی السبیل، کہ یہ آدمی ہے جو کہ مجھے راستہ دکھاتا ہے. تو کیونکہ عربوں کے اندر یہ رواج تھا کہ جب وہ کسی لمبے سفر پہ نکلتے تھے تو کسی کو راستہ دکھانے کے لیے اجرت پر رکھ لیتے تھے جو کہ ان کے ساتھ ساتھ چلا کرتا تھا، جیسے کہ ٹریول گائیڈ. تو وہ بندہ سمجھا کہ اچھا یہ ان کو راستہ دکھاتا ہوگا اس سفر کے اندر، لیکن ابو بکر صدیق نے مراد کیا لی کہ یہ مجھے آخرت کا راستہ دکھاتے ہیں، ہدایت کا راستہ دکھاتے ہیں، دین کا راستہ دکھاتے ہیں، اس کو اس بات کی خبر نہیں ہوئی. اسی طرح ہمارے مشائخ کے اور بھی واقعات نقل کیے تھے. تو یہ توریہ جو ہے ان شرائط کے ساتھ جائز ہوتا ہے، کسی کو دھوکہ دینے کے لیے جائز نہیں ہوتا. اور اس کے اوپر ایک مثال بیان کی تھی کہ جیسے کسی نے آپ سے کہا کہ جی مجھے 5,000 روپے دے دیں، تو اب آپ نے اپنی جیب میں ہاتھ ڈالا اور کہا کہ جی میری جیب میں تو 1,000 کا نوٹ ہے، گویا کہ آپ اس کو کہہ رہے ہیں کہ جی آپ جو 5,000 مانگ رہے ہیں نا، تو 5,000 تو میرے پاس نہیں ہے، میرے پاس تو 1,000 روپے ہیں. حالانکہ آپ کی جیب میں 1,000 کا نوٹ تو ہے لیکن ساتھ ساتھ 5,000 بھی ہیں. تو اب اس کو دھوکہ دینے کے لیے یہ توریہ کرنا جائز نہیں ہے کہ وہ سمجھے کچھ اور، آپ کہنا کچھ اور چاہ رہے ہو. تو یہ چند لیولز، درجے بیان کیے تھے جھوٹ کے. یہ سارے کے سارے جو ہیں وہ گناہ کبیرہ میں آتے ہیں، اگرچہ کہ جو ہنسی مذاق کے لیے جھوٹ خالی بولا جاتا ہے تو اس کا درجہ جو ہے وہ سب سے کم ہے. تو اس وجہ سے یہ جو سچ بولنے کی عادت ہے، اس عادت کو ہمیں اپنے اندر پیدا کرنا ہوگا. اگر ہم اللہ تعالی کی مدد چاہتے ہیں، ایمان والوں میں اپنا شمار کرنا چاہتے ہیں، تو سچ بولے بغیر چارہ نہیں ہے. اللہ کی مدد، اللہ تعالی سے کی طرف سے قبولیت، یہ جھوٹ کے ساتھ تو نہیں مل سکتی. کہ گناہ کبیرہ کر بھی دیے ہیں، نام اعمال میں بھی موجود ہیں، اور توبہ کرنے کا بھی کوئی ارادہ نہیں، کیونکہ کرے چلے جا رہے ہیں. تو اگر ایسی ہماری عادتیں بنی ہوئی ہیں تو ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے توبہ کریں اور اللہ تعالی سے مدد مانگیں. کیونکہ واقعی سچ بولنا، سچ کا معاملہ کرنا اور جھوٹ نہ بولنا، یہ آسان کام نہیں ہے. یہ سخت ترین اور مشکل ترین کاموں میں سے ایک کام ہے، مشکل ترین. تو اللہ کی مدد کے بغیر ممکن نہیں ہے یہ. تو اس وجہ سے نا یہ جو مشائخ دعا کرتے نا کہ اے اللہ میں آزمائش کے قابل نہیں ہوں، مجھے گناہ کا موقع نصیب نہ کرنا، تو اس طرح سے دعا کرنا کہ یہ جو جھوٹ کے مواقع ہوتے ہیں کہ جن کے اندر میں برداشت نہیں کر سکوں گا، مجھے بولنا پڑ جائے گا، اے اللہ آپ کے لیے بہت ممکن ہے کہ آپ ان مواقع سے ہی مجھے بچا لیں. ڈائریکٹرز کے سامنے جا کر کے جھوٹ بولنا ہے تو کیا ڈائریکٹر کے پیٹ میں درد نہیں ہو سکتا کہ وہ میٹنگ میں ہی نہیں آئے؟ کیا مشکل ہے اس کا پیٹ میں درد کر دینا؟ وہ ایک جاننے والے بتاتے ہیں کہ وہ جو باس ہے نا باس، تو اس نے کری ہے دوسری شادی. تو جب دوسری شادی والی بیگم اس کو فون کرتی ہے نا، تو وہ چاہے بورڈ آف ڈائریکٹرز کی میٹنگ میں بھی بیٹھا ہو نا، وہ اٹھ کے چلا جاتا ہے. کیونکہ دوسری بیگم جو ہوتی ہیں وہ ذرا دوسرے لیول کی ہوتی ہیں. تو بھائی کیا بیگم کی طرف سے فون نہیں آ سکتا ڈائریکٹر صاحب کو؟ تو آپ جو جھوٹ بولنے کے لیے جا رہے تھے کہ جس کے بغیر آپ کی جاب جائے گی اگر آپ نے جھوٹ نہ بولا، تو اگر باس کی بیگم کا فون آ جائے تو آپ بچ جائیں گے جھوٹ سے، رائٹ؟ اگر باس کا پیٹ خراب ہو جائے تو آپ بچ جائیں گے جھوٹ سے. تو کیا اس اللہ رب العزت کے لیے جو کہ اس پوری کائنات کا نظام چلاتا ہے، رائٹ، وائرسز اور بیکٹیریا کو بھی رسک دیتا ہے اور ویل مچھلی اور ہاتھی کو بھی رسک دیتا ہے، اور جس کی اجازت کے بغیر سورج جو ہے وہ طلوع نہیں ہو سکتا، غروب نہیں ہو سکتا، وہ آپ کے باس کے ساتھ ایسا معاملہ نہیں کر سکتا؟ کیا مشکل ہے اس کے ساتھ؟ کیا مشکل ہے اس کے لیے؟ لیکن دل کے اندر ایک آرزو ہونی چاہیے، ایک تمنا ہونی چاہیے، تاکہ اس تمنا کو ہم اپنے پروردگار کے سامنے پیش کر کے یہ دعا کر سکیں کہ اے اللہ میں سچی زندگی گزارنا چاہتا ہوں، میں کمزور ہوں، نہیں جھوٹ سے بچ پا رہا، میرے لیے مشکل ہے، تیرے لیے بہت آسان ہے. اس طرح اپنے آپ کو اللہ کے سامنے پیش کرنا پڑتا، بہت آسان کام ہے یہ، کچھ نہیں جاتا اس کے اندر، کچھ نہیں لگتا اس کے اندر. اللہ کے ساتھ سچ بولنا، ایک ہوتا ہے نا اللہ کے اوپر جھوٹ بولنا، یہ تو ہم سن چکے، اور ایک ہوتا ہے اللہ کے ساتھ سچائی کا معاملہ کرنا، یہ شرط ہے، یہ پری ریکویسٹ ہے، اس کے بغیر کچھ نہیں ہو سکتا، کچھ نہیں ہو سکتا، زلچ، زیرو، ناٹ، کچھ نہیں ہو سکتا اس کے بغیر. اس کو اخلاص کہتے ہیں، اور یہ سچ اللہ کے ساتھ ہوتا ہے. پچھلے ہفتے بات ہو رہی تھی، آپ میں سے کچھ سن بھی رہے ہوں گے، علم کی کمی عمل سے پوری ہو جاتی ہے. علم کم ہو، بڑی بڑی عبادتیں کرنا نہ آتا ہو، اللہ کو راضی کرنے کے بڑے بڑے طریقے نہ آتے ہوں، لیکن جو تھوڑے سے طریقے آتے ہیں ان کے اوپر عمل کر لے، کمی پوری ہو جائے گی، فائدہ ہو جائے گا. عمل کی کمی اخلاص سے پوری ہو جاتی ہے. بہت کم عمل کر پا رہے ہیں لیکن کرنا چاہتے ہیں، عمل کرنا، اللہ کو راضی کرنا چاہتے ہیں عبادتیں کر کے، لیکن موقع نہیں مل رہا، صحت خراب ہے، ذمہ داریاں زیادہ ہے، عمل نہیں کر پا رہے. کوئی بات نہیں، اخلاص سے آپ کا تھوڑا عمل اللہ کے ہاں بہت بڑا بن جائے گا، کمی پوری ہو جائے گی عمل کی. لیکن اخلاص کی کمی کسی چیز سے پوری نہیں ہو سکتی. کوئی چیز نہیں ہے اس کائنات کے اندر جو اخلاص کی کمی کو پورا کر سکے. تو یہ اخلاص، یہ صرف بندے اور پروردگار کے درمیان ہوتا ہے، سب سے آسان چیز ہوتی ہے، لیکن ہم یہ نہیں کرنا چاہتے. ہم اللہ سے سچ نہیں بولنا چاہتے، دوسروں سے کیا بولیں گے، اپنے پروردگار سے سچ نہیں بولنا چاہتے. تو باقی باتیں تو بعد میں آئیں گی. تو اس وجہ سے ہم نے اپنے رب کے ساتھ وعدے کیے ہیں، ان وعدوں کو نبھائیں تو سارا مسئلہ حل ہو جائے گا. یوم الست میں اللہ تعالیٰ کو اپنا رب ماننے کا جو وعدہ کیا ہے، اس وعدے کو نبھا لیں، اللہ تعالیٰ کے ساتھ سچ بولنا. اور پھر ایک اور ہے جو کہ آپ میں سے چند پر اپلائی ہوتا ہے، کہ ہم نے ایک ملک حاصل کیا تھا اللہ کا نام لے کر کے، دین کا کلمہ پڑھ کر کے ہم نے ایک ملک حاصل کیا تھا، ہم نے اپنے رب کے ساتھ ایک وعدہ کیا تھا، رب کے ساتھ وعدہ کر چکے، اب ہم پھنس چکے. اچھی جگہ پھنسے ہیں لیکن ہم پھنس چکے ہیں، اب ہم بے وقوفیوں کے ذریعے سے اس سے نہیں نکل سکتے. ہے نا جی، وہ کیا آج کل چل رہا ہے، وہ جی فورن ایکسچینج بڑا کم ہو گیا ہے جی، چلو جی اب قربانی کے ویسے پاکستان بھیجو سارے کے سارے، تو فورن ایکسچینج کے اندر اتنے ایڈ ہو جائیں گے، ہے نا، ہمارا یہ مسئلہ حل ہو جائے گا. یہ بے وقوفی کی حرکتیں ہم کرنا اور سجیشنز پھیلانا چھوڑ دیں. ہم نے اپنے رب کے ساتھ وعدہ کیا ہے، اس رب کے ساتھ وعدے کو جب تک نہیں نبھائیں گے نا، دنیا کے کسی دوسرے ملک نے وعدہ نہیں کیا ہے اپنے رب کے ساتھ، کوئی دوسرا ملک وعدے کی بنیاد کے اوپر نہیں بنا ہے، صرف اور صرف ایک ملک بنا ہے. اس وعدے کو نبھانا پڑے گا، سچ بولنا پڑے گا اپنے پروردگار کے ساتھ، اپنی خواہشات کو ہمیں پیچھے چھوڑنا پڑے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے آسانی کا معاملہ فرمائے. وآخر الدعوانا ان الحمدللہ رب العالمین. اللہم محمد رسول اللہ، دعا کر لیجیے. سبحان ربی العلی الوہاب، اللہم صلی علی سیدنا محمد وعلی آل سیدنا محمد وبارک وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ ہدیتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم اجعلنا حبك وحب من يحبك وحب عمل يبلغنا إلى حبك. اللهم أرنا الحق حقا وارزقنا اتباعه، وأرنا الباطل باطلا وارزقنا اجتنابه. ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما، ربنا زدنا علما. اے کریم آقا، ہم تیرے عاجز مسکین بندے ہیں. اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہمارے عیبوں کی پردہ پوشی فرما، اے اللہ ہماری نگاہوں کو پاک فرما، دلوں کو صاف فرما. اے اللہ چاہے نہ چاہے سر کے بھالوں سے پکڑ کر ہمیں نیک بنا. اے اللہ جیسا آپ چاہتے ہیں ویسا بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ نفس و شیطان کے مکر و فریب سے حفاظت فرما. اے اللہ ہمیں ہمارے اپنے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے شر سے دوسروں کی حفاظت فرما. اے اللہ ہر کسی کے شر سے ہماری حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اور ہماری اولاد کی حفاظت فرما. اے اللہ گھر بار کی حفاظت فرما. اے اللہ جان مال عزت آبرو کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم سب کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہمارے اہل و عیال کے ایمان کی حفاظت فرما. آنے والی نسلوں کے ایمان کی حفاظت فرما. اے اللہ ہم بہت کمزور ہیں، اے اللہ مشکل ترین دور میں زندہ ہیں. اے اللہ آپ کی مدد اور حفاظت کے بغیر ایمان کی حفاظت نہیں کر سکتے. اے اللہ ہمارے ایمان کو بچا لیجئے، اے اللہ ضائع ہونے سے بچا لیجئے. اے اللہ فتنوں سے حفاظت فرما دیجئے، اے اللہ فتنہ دجال سے، جمال سے، مال سے ہماری ایمان کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے دین کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں اپنے چاہنے والوں میں شامل فرما دیجئے. اے اللہ چاہے نہ چاہے، اے اللہ پھر بھی شامل فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں تو محبت نہیں کرنی آتی، اے اللہ ہم تم اس مادی دور کے اندر پلے بڑے ہیں. اے اللہ ہمیں تو اشیاء سے محبت کرنی آتی ہے، چیزوں سے محبت کرنی آتی ہے. اے اللہ ہمیں تو دھوکوں سے محبت کرنی آتی ہے. اے اللہ ہمیں تو ایسا، اے اللہ رنگوں سے محبت کرنی آتی ہے. اے اللہ ہمیں تو چہروں سے محبت کرنی آتی ہے. اے اللہ ہمیں تو اپنے نفس سے محبت کرنی آتی ہے. اے اللہ اپنی خواہشات سے محبت کرنی آتی ہے. اے اللہ ہم آپ سے ناواقف ہیں. اے اللہ ہم آپ کو نہیں جانتے. اے اللہ ہمیں آپ کی معرفت نہیں نصیب ہے. اے اللہ ہم آپ سے کیسے محبت کریں. اے اللہ کچھ اسباب بنا دیجئے، اے اللہ کچھ معاملہ بنا دیجئے. اے اللہ کہ ہمیں بھی آپ سے محبت ہو جائے. اے اللہ ہم اپنے آپ کو ایمان والا کہلاتے ہیں، لیکن اے اللہ آپ کے قرآن میں پڑھتے ہیں والذین آمنوا اشد حبا للہ. اے اللہ ہم اپنے اندر آپ کی محبت نہیں پاتے. اے اللہ کیسے ایمان والے ہیں، اے اللہ کیسے ایمان پہ زندگی گزارتے ہیں. اے اللہ ایمان کی غیرت عطا فرما دیجئے، اے اللہ غیرت و حمیت ایمانی عطا فرما دیجئے. اے اللہ ایمان کی قدر عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی اپنی محبت کی چاشنی عطا فرما دیجئے. اے اللہ محبت کی لذت عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی رات کے آخری پہر میں اٹھ کر آپ سے مناجات کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہمیں بھی آپ کی محبت میں ڈوب کر بھاگ بھاگ کے عمل کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے دین کی خاطر اپنی زندگیاں لگا دینے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آسانی فرما دیجئے. اے اللہ بہت کمزور ہیں, بہت مشکل لگتا ہے. اے اللہ ہمارے لیے مشکل ہے, آپ کے لیے آسان ہے. اے اللہ آسانی فرما دیجئے. اے اللہ عافیت کا معاملہ فرما دیجئے. اے اللہ عفو درگزر والا معاملہ فرما دیں. اے اللہ ہمارے گناہوں سے عفو درگزر فرما, اے اللہ درگزر فرما دیں. اے اللہ ہمارے گناہوں سے درگزر فرما دیں. اے اللہ ہمیں سچی اور سچی زندگی عطا فرما دیں. اے اللہ جھوٹ کے بارے میں اتنی ساری چیزیں سنی, اے اللہ اب جھوٹ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ سچی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ جھوٹ بولنے سے, جھوٹ کا معاملہ کرنے سے ہمیں بچا لیجئے. اے اللہ ہم خود نہیں بچ سکتے. اے اللہ میں تو بہت کمزور ہوں. اے اللہ مجھے گناہ کے موقع سے بچا لینا. اے اللہ امتحان کے قابل نہیں. اے اللہ گناہ کا موقع عطا نہ کرنا. اے اللہ گناہوں کے موقعوں سے ہم سب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ رزق کی خاطر جھوٹ بولنے سے بچا لیجئے. اے اللہ اپنی عزت کی خاطر جھوٹ بولنے سے بچا لیجئے. اے اللہ خصوصاً دین کی خاطر جھوٹ بولنے سے بچا لیجئے. اے اللہ ہمیں سچا بنا دیجئے. اے اللہ سچائی کا معاملہ کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ سچ کے ساتھ جو آپ کے وعدے ہیں, اے اللہ ان وعدوں کو حاصل کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ان نفعوں کو حاصل کرنے والا بنا دیجئے. اے اللہ ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ غیروں کے سامنے کیا مدد, اے اللہ سب سے پہلے اپنے خلاف مدد فرما دیجئے. اے اللہ اپنے نفس کے خلاف ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ جو شیطان ہمارے ساتھ لگا ہوا ہے اس کے خلاف ہماری مدد فرما دیجئے. اے اللہ اس سے حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں کی دید عطا فرما دیجئے, دید قصور عطا فرما دیجئے. اے اللہ گناہوں سے توبہ کروا دیجئے. اے اللہ عافیت کے ساتھ ہماری اصلاح فرما دیجئے. اے اللہ آزمائشوں کے راستے سے ہماری اصلاح نہ فرمائیے. اے اللہ جو آپ نے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے ذریعے سے سنت طریقہ سکھلا دیا, اے اللہ یقیناً اس سے زیادہ آسان اور سیدھا راستہ اور کوئی نہیں ہو سکتا. اے اللہ اس سنت راستے سے اپنی اصلاح کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ آسانیوں کو سمیٹنے والا بنا دیجئے. اے اللہ اپنے نبی کو چھوڑ کر, اپنے قرآن کو چھوڑ کر غیروں کی طرف نظریں اٹھانے والے گناہ سے توبہ کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ قرآن کے ساتھ, آپ کے نبی کی سنت کے ساتھ جو ہم نے ظلم کیا ہوا ہے, اے اللہ اس ظلم کے اوپر ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ اس ظلم سے توبہ کرنے کی توفیق دے دیجئے. اے اللہ ہم نے یقیناً کسی نے ہمارے اوپر ظلم نہیں کیا, ہم نے اپنی جان پر خود ظلم کیا. اے اللہ جو بھی کچھ ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اے اللہ ہمارے اپنے گھر میں ہو رہا ہے, ہمارے دفتر میں ہو رہا ہے, ہمارے ملک میں ہو رہا ہے, یا پوری دنیا میں ہمارے ساتھ ہو رہا ہے, اے اللہ یقیناً ہمارے اس ظلم کی سزا ہے جو ہم نے, اے اللہ آپ کے قرآن اور آپ کے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ روا رکھا ہے. اے اللہ اس ظلم کے اوپر توبہ کروا دیجئے. اے اللہ عافیت کے ساتھ توبہ کروا دیجئے. اے اللہ غیروں کے سامنے, کافروں کے سامنے, اے اللہ ان کے ہاتھوں پٹوانے کے راستے سے اللہ ہماری اصلاح نہ کروائیے. اے اللہ حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہماری جانوں کی, ہماری عزتوں کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ہمارے مال اسباب کی حفاظت فرما دیجئے. اے اللہ ان کو آپ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی آنکھوں کو آپ کی رضا کے لیے استعمال کروا دیجئے, اپنی زبانوں کو آپ کی رضا کے لیے استعمال کروا دیجئے, اپنے کانوں کو, اپنی عقلوں کو, اپنی صلاحیتوں کو, اے اللہ اپنی زندگیوں کو, اپنے اوقات کو آپ کی رضا کے لیے استعمال کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ زندگی کی مہلت بہت چھوٹی ہے, اے اللہ اس مہلت کے ختم ہونے سے پہلے اے اللہ توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ معاف کر دیجئے. اے اللہ گناہوں کو معاف کر دیجئے. اے اللہ اس جھوٹی زندگی کو معاف کر دیجئے. اے اللہ سچ والی زندگی عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے سامنے توبہ کرتے ہیں, اے اللہ ہماری توبہ کو قبول فرما دیجئے. اے اللہ آپ نیک بننا چاہتے ہیں, بن نہیں پا رہے, اے اللہ آپ نیک بنا دیجئے. اے اللہ گناہوں سے پیچھا چھڑوا دیجئے. اے اللہ آسانی کا معاملہ کروا دیجئے. اے اللہ ہماری دعاؤں کو اپنی رحمت سے قبول فرما دیجئے. اے اللہ جنہوں نے بھی دعاؤں کے لیے کہا, اے اللہ ان سب کی حاجات کو, پریشانیوں کو آپ ہم سے بھی زیادہ واقف ہیں. اے اللہ ہم تو سن کر کے بھول جاتے ہیں, نام بھی یاد نہیں رہتے, اے اللہ لیکن آپ تو کچھ نہیں بھولتے. اے اللہ آپ کے سامنے تو سب کچھ کھلا ہوا ہے. اے اللہ جو سچ ہے, جو جھوٹ ہے, اے اللہ آپ ہر چیز سے واقف ہیں. اے اللہ سب کی پریشانیوں کو دور فرما دیجئے. اے اللہ چاہے اپنے ہاتھوں سے پیدا کی ہوئی پریشانیاں ہوں لیکن اے اللہ ان کو بھی دور فرما دیجئے. اے اللہ ہم تو بہت ہی نادان ہیں, اپنے ہاتھوں سے گڑے کھودتے ہیں اور پھر ان گڑوں کے اوپر شکایتیں کرتے ہیں. اے اللہ اپنے ہاتھوں سے کھودے ہوئے گڑوں کی غلطیوں کو بھی ہم اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ ہمارے ہاتھوں کی کری ہوئی پیدا کی ہوئی پریشانیاں اے اللہ ان کے اوپر بھی ہمیں معاف کر دیجئے. اے اللہ ان پریشانیوں سے بھی نجات عطا فرما دیجئے. اے اللہ بڑوں کی بات ماننے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ جو آپ نے علماء اور مشائخ کی نعمت کو ہمارے اوپر ابھی تک بدستور برقرار رکھا ہے, اے اللہ اس نعمت کی قدر کرنے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ ہماری عقلوں کو کیا ہو گیا, اے اللہ کتنے بیوقوف ہو گئے, اے اللہ کتنے پاگل دیوانے ہو گئے, اپنے نبی علیہ الصلوۃ والسلام کی کہی ہوئی باتوں کو چھوڑ کر کے کافروں سے وہی نصیحتیں سنتے ہیں, وہی نصیحتیں جو ہے وہ مشرکوں سے سنتے ہیں, وہی نصیحتیں جو تیرے نبی علیہ الصلوۃ والسلام نے ہمیں بتا دی ہیں, جو تیرے دین کے اولیاء نے ہمیں بتائی ہیں, ہمیں بتاتے رہتے ہیں لیکن وہی جو ہے وہ فساق اور فجار سے سن کر کے ہم خوش ہوتے ہیں اور دوسروں کو بھیجتے ہیں وہی نصیحتیں. اے اللہ ہمیں کیا ہو گیا, اے اللہ ہمیں معاف کر دیجئے, عقل سلیم عطا فرما دیجئے, اے اللہ توبہ کروا دیجئے, اے اللہ معاف کر دیجئے, اے اللہ کفر اور کافری سے نفرت عطا فرما دیجئے, اے اللہ ایمان اور اعمال کی محبت پیدا فرما دیجئے, اے اللہ عقل سلیم عطا فرما دیجئے, اے اللہ قلب سلیم عطا فرما دیجئے. اے اللہ آپ کے سامنے یہ قلب ہی لے کر کے پیش ہونا ہے, اے اللہ آپ کے سامنے پیشی سے پہلے اس قلب کو اے اللہ سبت بنانے کی توفیق عطا فرما دیجئے. اے اللہ اپنی ذکر والی زندگی عطا فرما, اے اللہ اپنی تقوی والی زندگی عطا فرما, اے اللہ آسانیوں والا معاملہ فرما. اے اللہ ہماری طرف سے ہمارے بڑوں کو, ہمارے بزرگوں کو, ہمارے مشائق اور ہمارے علماء کرام کو, اساتذہ کو, والدین کو بہترین اجر عظیم عطا فرما. اے اللہ ہمیں ان کے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ ہمارے اولادوں کو ہمارے لیے صدقہ جاریہ بننے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ جو عزیز و قارب دوست رشتہ دار فوت ہو چکے, اے اللہ ان سب کی مغفرت فرما, جن کی مغفرت ہو چکی اپنے قرب کے اعلی درجات عطا فرما. اے اللہ ہمیں بھی مرنے سے پہلے موت کی تیاری کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ پہلے اپنی رضا عطا فرما پھر موت نصیب فرما. اے اللہ اپنی رضا والی موت نصیب فرما. اے اللہ اپنے راستے کی مقبول شہادت والی موت نصیب فرما. اے اللہ اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کے شہر کی مٹی نصیب فرما. اے اللہ بار بار مقبول حج اور عمرے کی سعادت نصیب فرما. اے اللہ نیک اعمال بڑھ بڑھ کے کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ اپنے آپ کو دین کی خدمت کے لیے پیش کرنے کی توفیق نصیب فرما. اے اللہ دنیا کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اے اللہ آخرت کی پریشانیوں کو بھی دور فرما. اے اللہ ہمیں, ہماری اولادوں کو, ہمارے گھر بار اہل و عیال سب کو اے اللہ دنیا کی بھی عزت نصیب فرما, اے اللہ آخرت کی بھی عزت نصیب فرما, دنیا کی خوشیاں بھی نصیب فرما, آخرت کی خوشیاں بھی نصیب فرما. اے اللہ جو مانگنے کی توفیق عطا فرمائی, اے اللہ اپنی رحمت سے ان کو قبول بھی فرما. جو مانگنا چاہیے تھا نہیں مانگ سکے, اے اللہ آپ ہماری ضروریات سے ہم سے بھی زیادہ واقف ہیں. اے اللہ ان سب کو پورا فرما. اے اللہ آنے والی مشکلات سے ہم سب کی حفاظت فرما. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم, وتب علینا انک انت التواب الرحیم. وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ سیدنا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین.